یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كسلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات کے نظام کو خلق فرمایا محبت آل محمد میں، اور تمام ہٹ گئے درود و سلام نظرات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات میں خدا کی محبت کو سمجھا دیا. الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب عليه السلام. عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا واياكم ان شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، سامعین گرامی، قلب حاضر ذوی الاحترام، فرش ادائے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر حاضر خدمت، سفر معرفت کی منزلیں طے کرنے کے لیے خطبات امام علیہ السلام کے ساتھ مناجات امام سید سجاد علیہ السلام کے سہاروں میں یقیناً بہت مشکل امر ہے خدا کو پہچاننا، اور خدا کو پہچاننے کے راستے جو خدا نے بیان کیے، اگر انسان ان راستوں کو پہچان دے تو خدا کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. کبھی خدا کی پہچان انسان آفاق پر نگاہ کرتے ہوئے کرتا ہے، اور کبھی خدا کی پہچان انسان اپنے ہی انفس یعنی خود اپنے وجود پر نگاہ ڈالتے ہوئے خدا کی پہچان کر لیتا ہے. یعنی خدا کی پہچان خود ہی سے بھی ہے اور کائنات سے بھی ہے. لیکن جیسی پہچان سرکار سید الشہداء نے اپنی دعائے عرفہ میں بیان کی، عجیب جملے مولا فرمایا، یا من ذل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو اپنی ذات پر خود ہی رہنمائی کیا کرتا ہے. کائنات کے سب پہچاننے والے اور ہیں، آل محمد اور ہیں، باقی سب کی ذمہ داری ہے خدا کو پہچان کر خدا کو مانے. آل محمد کی ذمہ داری خدا کو پہچنوا کر خدا کو منوائیں. اور جب مسئلہ توحید کا اتنا آسان معصومین کی دعاؤں سے، مناجات سے اور معصوم کے خطبات سے، تو آئیے چند جملے سیرت امام کے حوالے سے آگے بات کو بیان کرتے ہوئے چلیں. گرچہ آیت اپنے مقام پر دو حصے دے رہی ہے کہ فلین میں رحمت ہی، اور دو حصے لینے کی امید کس کو نہیں ہے. ہے کوئی جو کہے مجھے ایک چاہیے؟ جس سے ایک چاہیے ایسا لگتا ہے اسے خدا کی رحمت سے محبت نہیں ہے، اسے خدا کی رحمت کا اندازہ ہو جائے. کبھی کبھی تبرک کی مثال بڑی آسان رہتی ہے، تبرک اگر عمدہ ہو تو انسان کو اور مانگنے میں مزہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر مانگ تو لیا تھا، ورنہ کہاں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، دینے والا ابراہیم کا رب ہے. جب دینے والا رب ہو تو ابراہیم کا مانگنا آپ کی شان کے خلاف نہیں، شان کے مطابق ہے. تو کبھی مانگنا شان کے خلاف، مثال دوں، نارِ نمرود بہت آگ بلند ہے، اور ایک انسان کو جلانے کے لیے، ایک انسان کو جلانے کے لیے وہ انسان کرتا کیا ہے؟ اس انسان نے انسانوں کو بتوں کی عبادت سے جان چھڑانے کا طریقہ تو بتایا تھا. یاد رکھیے، وہ ایک انسان، اگر ایک انسان خدا پرست ہو جائے اور سارے زمانے کے ظالم مل کر اس کو جلانا چاہیں تو خدا بچانے پر وہاں بھی قادر ہے اور یہاں بھی قادر ہے. چاہے کل کا واقعہ ضلع سوسائٹی کا ہو یا کسی کا واقعہ ہو، اگر کوئی خدا کے نام پر آگے بڑھنا چاہے اکیلا بھی ہو تو خدا کافی ہے. زمانے کے سارے ظالم مل جائیں، ایک طرف ہو جائیں اور اتنی بڑی آگ روشن کریں، اتنی بڑی آگ روشن کریں. ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے جانب نارے نمرود، بلکہ پھینکے گئے تھے، اور ایسے پھینکے گئے کہ راستے میں جبرائیل امین کی آمد ہوئی اور اللہ کے خلیل سے سوال کیا، بتائیے کوئی آپ کی امداد، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، آپ کی امداد کی جائے، آپ کی حاجت پوری کی جائے. بڑے اطمینان سے فرمایا، وہی ابراہیم جو ابھی خدا سے مانگ رہے تھے کہ پروردگار میری ذریت کو بھی امامت عطا کر دے، وہی ابراہیم جب آگ میں جا رہے ہیں اور جبرائیل نے آ کر کہہ دیا ہے کہ کوئی آپ کی حاجت ہو تو بیان کیجئے، فرمایا حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ خود جانتا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. میں حیران ہوں کہ اے اللہ کے خلیل، اگر آپ جبرائیل سے مدد قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ اپنے پروں پہ آپ کو اٹھائے رکھتے، کسی اور مقام پہ اتار دیتے. مگر جو گلزار بننے کا مزہ، وہ جبرائیل کے پروں پہ کہاں ملتا؟ تو بات خدا کی عطاؤں کی ہے، بات خدا کی معرفت کی ہے. خدا دینا چاہے کہ فلین من رحمتے، آپ کو ایک رحمت چاہیے، دو نہیں چاہیے. جس نے دونوں قبول کر لیں اس کے لیے فرش عزائے حسین بھی ہے، فرش عزائے حسن بھی ہے. کہ فلین من رحمتے، جنت کے جوانوں کے دو ہی سردار ہیں اور تیسرا سردار کوئی نہیں ہے، باقی سارے آئمہ اہل بیت ہیں، سارے ہادیان برحق ہیں، سارے معصومین ہیں جن پر درود بھی اور سلام بھی ہے. لیکن لیکن یہ جنت کے جوانوں کے دو ہی سردار ہیں. اور بہت احساس ہوتا ہے مجھے جب بار بار جملہ زبان سے کہتا ہوں کہ جنت کے جوانوں کے سردار، جوانوں کے سردار، تو مجھے اپنی ضعیفی میں جوانی کے خواب دکھائی دیتے ہیں. مجھے اپنی ضعیفی میں جوانی کے خواب دکھائی دیتے ہیں. مجھے اتنا یقین ہو چلا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو جائے مگر جنت میں جانے کی شرط جوانی ہے، کہ جوانوں کے سردار ہیں. اگر بوڑھوں نے جنت میں جانا ہوتا تو اللہ کے رسول کو بتانا چاہیے تھا کہ کوئی ہوگا بوڑھوں کا سردار بھی ہوگا. کہا جنت میں بوڑھے جائیں گے نہ ان کا کوئی سردار. صلوات پڑھے محمد والے کیا واقعی جوانی ہے آقا سیستانی کی؟ کیا واقعی طاقت رہبر معظم کی؟ کیا سمجھے گا زمانہ اس کا ایک ہاتھ کافی ہو، اس کا ایک ہاتھ بھی کافی ہو؟ اس کی طاقت کا اندازہ کیجیے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، جتنے ہاتھ حسینیوں کے سب اس کے ہاتھ ہیں، جتنے ہاتھ حسینیوں کے سب اس کے ہاتھ ہیں. کیا سمجھے گا زمانہ کہ کس طریقے سے ایک بوڑھے نے، ایک ضعیف العمر نے مصلی عبادت پر اپنے حجرے میں رہتے ہوئے ایران کی تقدیر ایسے بدل دی کہ شاید ساری سیاست فنا ہو گئی، ولایت جنگ کے سامنے آ گئی۔ بات جوانوں پر آ گئی اور جوانوں کی بات سن کر ہم بھی جوان ہو گئے۔ سید شباب اہل الجنہ، یہ جملہ اتنا حسین لگتا ہے کہ بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار، اب جنت میں جس کو جانا ہے وہ جوان ہو کر ہی جائے گا، اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار تو ہیں، نہ بوڑھوں کے سردار ہیں نہ کسی اور کے سردار ہیں۔ اب جس کو جوانی سمجھنا ہو تو آئے کہ جوانی کہتے کسے ہیں، ولایت کا عقیدہ جوانی ہے، ولایت کی کمزوری بڑھاپا ہے، مودت کا استحکام جوانی ہے، مودت کا استحکام جوانی ہے، مودت کی کمزوری بڑھاپا ہے۔ یہ مت دیکھو ہاتھ کانپتے ہیں، دیکھو دل کتنا مضبوط ہے، اور دل کتنا مضبوط دیکھو محبت علی کتنی مضبوط ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چلیں اس بارگاہ میں کہ جہاں معصوم کو میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روانہ کیا، اور اب جب سے بادشاہ روم نے سنا تھا کہ یہ دو آپس میں ان کے ماننے والوں کا اختلاف، وہ سخت بھی مشہور ہوا کہ ایک حاکم شام کہلاتا ہے، اس کو اب مجبوراً حاکم شام کہہ کر تعارف کرانا پڑتا ہے، ورنہ آسان تعارف اللعین ابن اللعین۔ یہ اور ایک طرف حجت پروردگار، اللہ کے رسول کے برادر، سیدہ کے شوہر، حسنین کے بابا، تو ان دونوں سے ان کے نمائندگان کو اپنے یہاں روم میں طلب کیا تاکہ ان دونوں سے ذرا سا ان کے حالات کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک نمائندہ چلا حاکم شام کی طرف سے، اس کا نام یزید۔ نمائندہ ہی بتاتا ہے کہ کس کا بھیجا ہوا ہے، اور ایک طرف نمائندہ چلا جنت کے جوانوں کا بڑا سردار، ایسا سردار کہ جس کی سرداری میں آقا حسین 10 سال تک رہے، وہ چلے اپنے بابا کی طرف سے۔ پہنچے کہاں؟ روم۔ اور روم میں پہنچنے کے بعد جیسے کہ طریقہ بادشاہوں کی خوش آمد کا، بہت غور کیجیے، جہاں جہاں انکساری کرنا ہوتی ہے ان بدبختوں کو وہاں متکبر ہو جاتے ہیں، اور جہاں انکساری نہیں کرنا ہوتی وہاں انکساری کرتے ہیں۔ اور انکساری بھی لفظ شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، ارے 16 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ہم تو حیران ہیں، پہلے یہ سنا تھا کبھی کہ جناب حاجی بکتے ہیں، کیا مطلب کہ کوٹا آپ نے لے لیا؟ میں بہت اشارے کر رہا ہوں اور آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا۔ کوٹا 50 آدمی کا لے لیا، اب اس کے بعد محنت کرو، 50 جمع کرو، پھر 50 کو حج پہ لے جاؤ اور ان سے سلواتیں سنو، حج بھی کرواؤ۔ اس سے آسان رستہ کیا ہے؟ کیا یہ کوٹا بیچ دو تو ایک فارم کے آپ کو 1 لاکھ مل جائیں گے، 2 لاکھ مل جائیں گے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا، خالی سائن کرنا پڑیں گے۔ اب حاجی بکتے ہیں، صرف حاجی نہیں بکتے، غضب تو اب ممبر بکتے ہیں۔ اب تک تو حاجی کا مسئلہ تھا، تو بات بڑی آسان سی ہے کہ وہاں وہ گر پڑے. اور یہ پرانا مزاج ہے استکبار کا, یہ سامراج کا پرانا مزاج ہے کہ جو ہاتھ چومتا ہے پاؤں چومتا ہے وہ اچھا لگتا ہے, جو اکڑ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. خوش آمدی درباری انداز ہے. تو یہ یزید نے پہنچ کر تو خوب سجدے کیے. میں کہتا ہوں ایسے سجدے یزید کے شاہنشاہ روم نے پاؤں دھلوائے ہوں گے پھر. یہ کہاں یزید نے منہ لگا دیا. ایک طرف میرے مولا کی شان تھی کہ جا کر جیسے طریقہ اسلام ہے ملاقات کا, جو طریقہ ہاتھ ملانے کا, آپ جا کے بیٹھ گئے. اور اب عجیب اتفاق ہے کہ کسی کے ساتھ معصیت کی ذلت ہے اور کسی کے ساتھ تقوی کی ہیبت ہے. معصیت کی ذلت, تقوی کی ہیبت, یہاں توف تحائف خوش آمد, وہاں اپنے رب پر پورا بھروسہ. علی کا بیٹا ہے معمولی بات نہیں ہے. ارے علی کا ایک غلام ایسا بلند دکھائی دیتا ہے تو وہ تو علی کا بیٹا ہے, تو علی کا بیٹا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, شہنشاہ روم میں یا بادشاہ روم میں امتحان لے لیا دونوں سے. امتحان کیا لیا, کیا کچھ تصویریں اس کے پاس تھیں, کچھ تصویریں اس کے پاس تھیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام اور ایک اللہ کے آخری پیغمبر کی تصویر مبارک. ٹھیک, اور اب پہلے رکھیں یزید کے سامنے, بتاؤ جان تو کسی کو. ارے جو اپنے باپ کو نہ جانتا ہو اب کیا پہچانے گا, یہ کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون, نہیں جانتا. اور جیسے امام کے سامنے تصویر رکھی گئی, امام ہر ایک کا نام بتاتے جاتے, بلکہ جو سوال پوچھنا پوچھ لو, آدم کے بارے میں جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اس لیے کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی یہ حسن حسن تھے. یہ آدم ہیں, یہ نوح علیہ السلام ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, یہ ہمارے جب اسماعیل علیہ السلام ہیں, جناب شعیب علیہ السلام ہیں. اور جب اللہ کے رسول کی تصویر کو دیکھا تو آپ رونے لگے, فرمائے یہ میرے جد امجد کی تصویر ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ یزید ختمی مرتبت کی تصویر بھی نہیں پہچان سکا. یزید ختمی مرتبت کی تصویر بھی نہیں پہچان سکا. یزید سے اچھے تو وہ تھے جو کربلا کے میدان میں پہچانتے تو تھے کہ محمد اکبر جیسے تھے, کہ اکبر محمد جیسے ہیں, یزید نہیں پہچان. ٹھیک, تو اب جو کہتے ہیں کہ یزید صحابی ہے, میں ڈھونڈتا ہوں کہاں سے صحابی بنا دیا. اگر صحابیت کو اتنا سستا کر دو گے, اتنا سستا کر دو گے تو کوئی کیا کرے. سلوان پڑے محمد والے, کہ جو تصویر نہ پہچان سکے. اور اس کے بعد جب تصویروں سے امتحان ہو گیا, اب ایک اور امتحان ہوا. اور یہ سوال اب چونکہ وہ تو پہلے ہی پیپر میں فیل ہو گیا یزید, تو اب پیپر جو اگلا ہونا ہے وہ ایک سے ہونا ہے. تو شہنشاہ روم کہتا ہے یہ مجھے خبر دیجئے, آپ بتائیے کہ وہ کون سے موجودات, وہ کون سے زندہ موجودات جو بغیر ماں اور باپ کے, یعنی بغیر نر اور مادہ کے خلق کیے گئے. وہ کون سے زندہ موجودات ہیں جو بغیر ماں اور باپ کے یا بغیر نر اور مادہ کے خلق کیے گئے؟ امام نے ارشاد فرمایا پہلا موجود زندہ، اسے خدا نے بغیر ماں اور باپ کے خلق کیا، وہ حضرت آدم ہے۔ اب یہاں رک کر ایک جملہ کہوں، صرف جو کہتے ہیں کہ انسان قیامت میں اٹھے گا ماں کے نام سے، آدم کی ماں کون ہے؟ دو باتیں ہوں گی، اب تو آدم اٹھیں گے ہی نہیں،
یا تو آدم اٹھیں گے،
یا اٹھیں گے تو کسی نام سے اٹھیں گے جب ماں نہیں ہے۔ میں بہت سوچتا رہا کہ یہ ماں کی حدیث آئی کہاں سے، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ جب کسی امام کے مقابلے پر کوئی ماں آئی ہوگی تو اسے قیامت تک تو پہنچایا ہی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہا جی ماں کے نام سے اٹھیں گے، نہیں، آدم بغیر ماں اور باپ کے، حوا بغیر ماں اور باپ کے، اور صرف دو نہیں، تیسرا، حضرت حابیل کی شہادت کے بعد قابیل مردود کو، قابیل قاتل کو، اول ملعون کو، یہ کون بتائے کہ حابیل کے جسم کو چھپانا کیسے؟ میں لفظ دفن کہوں تو شاید بات بدل جائے، اس لیے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، تو یہ قاتل مقتول کو دفن نہیں کر رہا بلکہ اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس کو دفن کا نام دینا لفظ دفن کی توہین ہے، اور اگر دفن کا نام دو تب بھی کیا قاتل مقتول کو دفن کر کے قاتل نہیں رہتا؟ اس کا قتل کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کتنے واقعات آپ کے ملک میں ہوتے کہ قتل کیا اور دفن کر دیا، گلا گھوٹا دفن کر دیا، تو ہر دفن کرنے والے کو، ہر دفن کرنے والے کو نہیں کہا جاتا کہ وہ قتل کے گناہ میں ملوث نہیں ہے۔ تو حابیل کو شہید کرنے والا قابیل، عجیب بات ہے، قابیل کو بتایا کس نے کہ حابیل کو مارنا کیسے ہے؟ یہ شیطان نے بتایا۔ دفن کیسے کرنا ہے یا رحمان نے بتایا؟ قابیل کو یہ کس نے بتایا تھا کہ مارنا کیسے ہے؟ اس لیے سب سے پہلا قتل ہے، کوئی پریکٹس نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، معلوم کیسے ہو کہ حابیل کو مارنا کیسے؟ شیطان نے بتایا کہ دو پتھروں کے بیچ میں سر کو رکھ کے کچل دے، مر جائے گا۔ تو تعلیم تو شیطان بھی دیتا ہے، تعلیم شیطان بھی دیتا ہے، اور تعلیم بندے رحمان بھی دیتا ہے۔ گرچہ روایت میں جملہ ہے، مولانا نے فرمایا کہ ایک آدم ایک حوا دو، تیسرا وہ کوا یا وہ دو کوے، ایک نہیں دو، کہ جو حضرت حابیل کی شہادت کے بعد قابیل کی تعلیم کے لیے خدا نے بھیجے، اور ایک کوے نے ایک کوے کو مار کر اپنی چونچ سے ختم کیا، اور پھر اپنے پروں سے اور پنجوں سے مٹی ہٹائی، اور اپنے مرے ہوئے ہم جنس کوے کو اس گڑھے میں گرایا، اور اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیا، کہ یہ دونوں کوے بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ایک شیطان، یہ الفاظ ہے مولا کے، شیطان ابلیس بغیر ماں اور باپ کے پیدا، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم حوا یہ دو کوے، ابلیس، اور حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی، کہ جو پہاڑ سے برآمد ہوئی، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یعنی نہ مادہ نہ مؤنث نہ مذکر، بلکہ پہاڑ سے پیدا ہوئی۔ اسی انداز سے ایک وہ حیوان جو اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کے موقع پر جنت سے بھیجا گیا گوسفند، وہ بھی بغیر ماں اور باپ کے تھا، تو امام نے سات حیوانات گنوا دیے, زیرو گنوائے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے. قسم بخدا یہ تو جتنا سامنے والے کا ظرف تھا اتنا مولا نے بیان کیا. اس لیے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا بڑا برتن ہو اتنا ڈالا جائے. اگر آپ اپنے حساب سے ڈال دو گے برتن چھوٹا ہوگا تو سب گر جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اور عقل کہتی ہے کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, جتنا برتن ہو اتنا ڈالنا چاہیے. تو اب چاہے مسئلہ اس اعتبار سے کہ امام کی بارگاہ سے سوالات کے جوابات ملیں یا امام کی بارگاہ سے خطبے کا انداز ملے, علم تو چھلکتا تھا اور علم لدنی کے مالک, علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مالک, فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر کہ خطبہ شروع کیا کوفے کے رہنے والوں کے درمیان مسجد کوفہ سے, اور آپ اس مقام تک اپنی گفتگو لے کر پہنچے کہ جہاں پر ہم نے کل آپ کی خدمت میں ترجمہ مکمل کیا تھا, وَاصْطَفَاهُ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ. ایک پیغمبر کی شان رسالت, نبوت, وحی اور مصطفیٰ ہونا. اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنْسِ, پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجا, اَرْسَلَهُ اس نے بھیجا اس کو, إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِ. کبھی کبھار ترتیب بدل جاتی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, جِنَّ والانسا جن پہلے اور انس بعد میں, یا معاشر الجن والانس جن پہلے انس بعد میں. مگر امام علیہ السلام کے خطبات کے اس جملے میں انس پہلے جن بعد میں کیوں, کیا فرق ہے؟ کہ فرق خلقت کے اعلان کا اور ہے, ارسال کے اعلان کا اور ہے. خلقت میں ترتیب ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو جن اور انس, یا وما خلقت الجن والانس, تو جن پہلے انس بعد میں, جن پہلے پیدا ہوئے اور انسان بعد میں پیدا ہوئے, ترتیب آ گئی. مگر رسالت کے مسئلے پر جب امام نے تعارف کرایا اپنے جد کا, تو پہلے انس کا نام دیا پھر جن کا نام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انس کا مرتبہ ہے وہ جن کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے. دلیل چاہیے کہ خدا نے کسی نبی کو قوم جن سے نہیں بنایا, جس کو بنایا قوم انس سے بنایا. کوئی نبی ہے؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سارے انبیاء لباس بشریت میں تھے, اور اس لیے تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ بات میں اور نکل جائے گی, پھر ہم جن اور انس کی وضاحت میں نکل جائیں گے. اس لیے بھی خاص طور سے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جن بہتر نہیں, انسان ہی بہتر ہیں. انسان دونوں کی ہدایت کر سکتا ہے, جن کی بھی اور انسان کی بھی, جبکہ جن انسان اور جنوں کی ہدایت نہیں کر سکتا. یہ تو ممکن ہے کہ جن جنوں کی ہدایت کر دے, یہ ممکن نہیں ہے کہ جن انسانوں کی ہدایت بھی کرے. اب تو خیر بہت فرق پڑ گیا, لیکن ایک زمانہ تھا جب جنوں کی مجلسیں انسان سنا کرتے تھے, دلوات پڑے ہوں تو افاقہ ہو گیا. ماشاء اللہ, یا علی بھائی, انسان پڑھے جن سنے، یہ تو ممکن ہے جن پڑھے انسان سنے. ارسلہ الی الانس والجن ہینا عبدت الاوثان، اس وقت رسالت دی میرے جد کو خدا نے انسان اور جن کی طرف جبکہ بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. زمانہ وہ تھا جبکہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے. مولا کیوں یاد دلاتے ہیں؟ یہ پرانے زخم کھل جاتے ہیں. یہ کیوں یاد دلاتے ہیں؟ اگر یاد نہ دلائیں تو یہ مزاج والے ایسے لوگ ہیں کہ احسان جتائیں کہ جی ہم نے رسول کا ساتھ دیا، ہم نے رسول پر احسان کیا ہے، رسول نے ہم پر کیا احسان کیا. تو اسی کیفیت مزاج کو ختم کرنے کے لیے، اس فکر کو بدلنے کے لیے امام نے الفاظ تبدیل کیے. ہینا عبدت الاوثان، جبکہ سب کے سب جو موجود تھے وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے میرے جد کو رسول بنا کر بھیجا. ہینا یہ الفاظ نہیں ہیں، کون کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا. ہینا عبدت الاوثان، یہ بھی خوب عمدہ طریقہ ہے عربی ادب کا. جب کبھی کسی فاعل کا نام نہ لینا ہو تو صیغہ مجھول استعمال فرمات پڑے محمد و آل محمد. شرافت خون کا اثر ہے، ورنہ لوگ تو پیسے دے کے نعرے لگواتے ہیں. ٹھیک، خیر بات تو کہیں اور نکل جائے. ہینا زمانہ کون سا تھا؟ ہین زمانے کا اشارہ ہے. عبدت الاوثان، جبکہ صیغہ مجھول کے طور پہ امام نے جملہ استعمال کیا عبدت الاوثان، جبکہ بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی. وہ اب بتانے کا مقصد یہ کہ تم جو سجدہ کرتے ہو، تم جو آج اللہ کی توحید کے قائل ہو، میرا جد محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تم سب کے سب کافر ہوتے. اس کے بعد اگلا جملہ، اوتی الشیطان، میں حیران ہوں کہ کیا گنے چنے الفاظ مولا نے منتخب کیے. یہ انتخاب حسن ہے، اس میں اگر حسن نہ ہو تو کہاں حسن ہوگا. عبدت الاوثان و اوتی الشیطان، شیطان کی اطاعت کی جا رہی تھی. یعنی اطاعت تو مزاج میں ہے، انسان کے طبیعت میں اطاعت تو ہے، اب شیطان کی کرے یا رحمان کی کرے؟ جیسے تقلید تو فطرت میں ہے، عالم کی کرے یا جاہل کی؟ سلوات پڑھے محمد عالم. اوتی الشیطان، شیطان کی اطاعت کی جا رہی تھی. سورہ یاسین، پروردگار کا اعلان آدم کے بیٹوں سے، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیوں؟ کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. خدا اگر مجھے اور آپ کو شیطان کی عبادت سے روکتا تو اس لیے نہیں کہ شیطان کی خدا سے لڑائی ہے، اس لیے روکتا ہے کہ شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کی بات نہ مانوں، اپنے دوست کی بات مانوں۔ خدا میرا دوست ہے، شیطان میرا دشمن ہے۔ جب بھی کبھی دو خیال سامنے ہمیشہ رہتے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، اچھائی کا خیال جانب رحمان ہے، خدا دوست ہے، شیطان دشمن ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب تک سلامتی یہ عقل ہو، انسان دشمن کی بات نہیں دوست کی بات مانتا ہے۔ وہ اتی الشیطان، اور شیطان کی اطاعت کی جا رہی تھی۔ اب بچے، مولا کے الفاظ میں کیا جادو ہے، کیا سحر ہے؟ کہ جادو سحر میں کیوں کہہ دیا؟ الفاظ ایسے ہیں جو خود بخود قلب متوجہ ہوا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا مگر رک گئے۔ ایک ہے عبیدت، ایک ہے عطیہ۔ بتوں کی عبادت، شیطان کی اطاعت، دونوں فرق کیا ہے؟ عبادت اور ہے، اطاعت اور ہے۔ بتوں کی عبادت تو ہو سکتی ہے، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ بت بولتے نہیں ہیں، تو جو نہ بولتے ہوں ان کی عبادت تو ہو سکتی ہے، اطاعت اسی کی ہوگی جو بولنے والا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو بول سکتا ہو، جو روک سکتا ہو، ٹوک سکتا ہو۔ شیطان اور بت میں کیا فرق ہے؟ شیطان بت میں فرق ہے، بت بولتے نہیں، شیطان بولتا بھی ہے، بت روکتے نہیں ہیں۔ شیطان روکتا بھی ہے، شیطان اٹھاتا بھی ہے، شیطان سلاتا بھی ہے۔ شیطان اٹھاتا بھی ہے، شیطان بلاتا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو شیطان دکھائی نہ دے اس سے ڈر لگتا ہے، اور جو روز دکھائی دے اس سے دوستی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیطان دو قسم کے ہیں، ہوتی ہے شیطان و جوہد الرحمن۔ تین باتیں امام نے پورا نقشہ کھینچ دیا، زمانے جاہلیت کا پورا نقشہ امام نے تین جملوں میں کھینچ دیا۔ ارسلہ الی الانس والجن، اس نے بھیجا اس کو، مرسل نے بھیجا مرسل کو، انسان اور جنوں کی طرف۔ جبکہ تین کیفیات تھیں اس وقت کی، ایک بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، شیطان کی اطاعت ہو رہی تھی، اور رحمان کی مخالفت ہو رہی تھی۔ جو حیدر رحمان، لفظ رحمان کا انتخاب بھی خاص ہے، ورنہ لفظ اللہ سے تو بہت سے لوگ واقف تھے۔ سورہ الرحمن کا پس منظر کیا ہے؟ کہ کافر پوچھتے تھے کہ رحمان کون ہے، یہ رحمان کون ہے؟ خدا کو رحمان نہیں جانتے تھے۔ تو سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، الرحمن کون؟ علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ رحمان کی مخالفت ہو رہی تھی، یعنی شیطان کی اطاعت، بتوں کی پوجا، کس کی مخالفت؟ قہار کی نہیں، جبار کی نہیں، رحمان کی مخالفت۔ ارے جو رحم کرنے والا ہے اس کی مخالفت، ارے جو پالنے والا ہے اس کی مخالفت، جو رزق دینے والا اس کی مخالفت، جو پانی کا ایک قطرہ حلق سے اتارنے والا اس کی مخالفت۔ جو حیدر رحمان، یہاں تک امام نے اپنے جد کے زمانے بعثت کے حالات کو بیان کیا۔ پھر فرمایا فصلی اللہ علیہ وآلہ، بس اللہ درود نازل کرے اس پر اور اس کی آل پر۔ لفظ صلات پر، لفظ درود پر، لفظ صلی پر، ایک جملہ صرف اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو قسم با خدا درود جاتا ہے میری اور آپ کی حیثیت میں. بڑا فرق ہے نا بھائی. آپ پڑھیے آپ پڑھیے آپ پڑھیے, سب کے اپنے اپنے اعتبار, اعمال صالحات اور معرفت کے درجات کی بنیاد پر درود بلند ہوتا ہے. اور ایک اگر خود جنت کے جوانوں کا سردار درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ و آلہ. آج کل تو بہت مشہور جملہ چل رہا ہے کہ آلہ اضافی ہے. حیران ہوں کبھی تو آلہ کو نکالتے ہیں کبھی اصحاب ہی کو داخل کرتے ہیں. کہیں تو رکیے سلوات پڑھے محمد آلہ, کہیں تو رکیے. کہیں تو اس بات پر ضد ہے کہ آلہ پڑھنا اضافی ہے اور کہیں اس پر ضد ہے کہ اصحاب ہی بھی داخل کر دیا جائے. جو کل ہمیں روکتے تھے کہ نعت عظیمت پڑھو, آج نعت بنا کے لے آئے یہ پڑھ لو. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہو پڑھنے والی, فطرت میں ہے نعت پڑھنا. کسی کو علی کی مل جائے, کسی کو کسی اور کی مل جائے. وصلی اللہ علیہ وآلہ, امام نے اپنے جد پر درود پڑھا. عجیب بات ہے, جد پر درود پڑھا اور اپنے اوپر درود پڑھا وہاں لی ہی. بڑا مشکل ہے اس جملے کی وضاحت کرنا, اپنے اوپر درود پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ. وَجَزَاهُ أَفْضَلَ مَا جَزَا الْمُرْسَلِينَ. اللہ رحمت نازل کرے آپ پر اور آپ کی آل پر, اور جزا دے اللہ آپ کو یعنی پیغمبر کو, افضل ما جزا المرسلین, سب سے زیادہ فضیلت والی جزا جو اب تک کسی رسول کو دی ہو, اور رسولوں میں سب سے بڑی جزا میرے جد کو ملے. ابھی صرف مولا کا یہ خطبہ, ہم ثنائے پروردگار اور درود آل محمد سے مکمل ہو گیا. اب یہاں پہ لا کے اس کو روکتے ہیں, کل یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. درود و سلام کے ساتھ امام نے اب اپنے بابا کا تعارف کن الفاظ میں کرایا, یہ خاص اثر ہوتا ہے. غور کیجیے گا, جب بھی کبھی آپ کلام کرنا چاہیں تو کلام کرنے کے اصول اور طریقے بیان کیے گئے. اگر کلام کو خطاب کہتے ہیں تو پہلے اللہ کا نام لیجئے, اگر کلام کو تحریر کہتے ہیں تو پہلے اللہ کا نام لکھیے, اور اگر کلام کو تکلم کہتے ہیں تو پہلے سلام سے آغاز کیجئے. سب کے طریقے الگ الگ ہیں, بڑا فرق پڑتا ہے. جب کوئی بغیر خطبہ دیے ہوئے, بغیر حمد خدا کو بیان کیے ہوئے اپنی بات شروع کر دے تو اس کی بات نامکمل رہتی. اس لیے امام نے پہلے ماحول بنایا, اور ایسا ماحول بنایا کہ یہ اس کا بھائی ہے جس نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا, اور جب بہن نے خطبہ دیا تو بہن کا خطبہ الگ تھا. یہ بھائی کا خطبہ ہے جو ممبر سے ہے, وہ بہن کا خطبہ تھا جو اونٹ کی پشت پر تھا. یہ بھائی کا خطبہ ہے کہ جو مسجد کوفہ سے, ممبر مسجد کوفہ سے بیان ہو رہا ہے, اور وہ خطبہ جناب زینب کبریٰ کا ہے. عجیب خطبہ ہے بی بی کا, جبچہ اتنا مشکل ماحول. کبھی کسی بولنے والے کی صلاحیت کو آزمانا ہو تو پہچانیں گے جب بولتا ہے تو سامنے کس طرح خاموشی چھا جاتی ہے، خوف کی بنیاد پر نہیں، وہ ہیبت الہی ہے، وہ رعب پروردگار ہے، وہ تقوی کی صلاحیت کے جب بی بی نے کلام کرنا چاہا آپ نے نہیں فرمایا خاموش ہو جاؤ، زینب کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ سب کے سب ایسے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ سینوں میں سانسوں کی آواز گھٹ کے رہ گئی. کبھی کبھی سانسوں کی آواز بھی شور پیدا کرتی ہے، جبکہ سانسیں بہت لینے والے لوگ موجود، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بچنے والی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں. لیکن ایک فرق واضح تھا، جب امام حسن نے خطبہ دیا تو حالات اور تھے، اور جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو آپ کے ہاتھ پر سے گردن بندے ہوئے. رونے والوں، محرم کی آخری شب بھی ہو سکتی اور سفر کی پہلی شب بھی ہو سکتی، بس یہ سوچ کے گریہ کرو کہ آج شہیدان کربلا کا 20th منا رہے ہو. جب کبھی آپ کے گھر خدا نہ خواستہ میت ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہ سویم مناتے ہیں، 10th مناتے ہیں، 20th مناتے ہیں، اور 20th پر سارے خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور سارے خاندان کے لوگ جمع ہو کر پھر تعزیت پیش کرتے ہیں، کبھی مرنے والے کی ماں کو تعزیت پیش کرتے ہیں، کبھی مرنے والے کی بیوی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹوں کو. آئے غربت حسین، ان کا 20th ہے جن کی لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، ان کا 20th جن کے سر کٹے ہوئے نوک سینہ پر بلند تھے، ان کا 20th کہ جن کے رونے والوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، ان کا 20th ہے. رونے والوں، آج اثر کا 20th ہے، آج سکینہ کا 20th. کون سکینہ؟ ایک جملہ سنتے چلیے گا، یہ وہی بچی ہے جب دربار یزید میں یزید نے پوچھا تھا کہ یہ کون بچی ہے، کہ یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی ہے. ملون کہتا ہے سکینہ باپ سے کتنی محبت تھی، بچی نے باپ کی محبت کو عجیب انداز سے بیان کی. یزید میری محبت کو کیا پوچھتا ہے بابا سے، اتنا سمجھ لے جب سے باپ سے جدا ہوئی سکینہ سو نہیں سکی ہے، آج 20 راتیں ہو جائیں گی سکینہ باپ سے جدا. ارے باپ کے سینے پہ سونے والی، نہ باپ کا سینہ ملا نہ سکینہ سو سکی. ارے بازار کوفہ ہے، کبھی ستے کی روٹیاں اور کھجورے ہیں، کبھی دربار عبیداللہ ابن زیاد ہے، کبھی وہ مصائب کی شدت ہے کہ باپ کے کٹے ہوئے سر پہ چھڑی ماری جا رہی ہے. رونے والوں، دربار عبیداللہ ابن زیاد میں زید بن ارقم صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اور بھی بیٹھے تھے لوگ، مگر جب عبیداللہ ابن زیاد نے مولا کے سر کی بے ادبی کی، اور بے ادبی کیسے کی، چھڑی اٹھائی کبھی آنکھوں پہ مارتا تھا، کبھی آپ کی ناک کو زخمی کرتا تھا، کبھی ہونٹوں پہ مارتا تھا. واہ غربت، جب ہونٹوں تک چھڑی پہنچی ہے، زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، فریاد کی، او ملعون اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے. ارے جسے محمد چوما کرتے تھے ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے. رونے والوں، ملعون غضبناک ہو گیا، کہتا ہے اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے، طویل العمر نہ ہوتے، اور تمہاری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی، تمہاری گردن اتروا دیتا. ہائے رونے والوں، ادھر حسین کا کٹا ہوا سر میں سوچتا ہوں اگر صحابی سے برداشت نہ ہوا، زینب نے کیسے دیکھا ہوگا. اور جب صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا بیٹے نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے جب صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہو؟ ارے جن ہونٹوں سے بابا پیار کرتے تھے ان ہونٹوں پہ چھڑی ماری جا رہی، واہ محمد لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعد الله وصف محمد وعلى محمد كهناري عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بعد الله وصف محمد وعلى محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما پروردگار دعا مانگنے بیٹھے ہیں میرے مالک واسطہ حسین کے یتیموں کا واسطہ سید سجاد کے مصائب کا پروردگار واسطہ کٹے ہوئے سر حسین کی غربت کا کیا غربت تھی ارے کبھی کوئی بالوں سے اٹھاتا تھا کبھی کوئی جلتے ہوئے تندور میں رکھتا تھا کبھی گھوڑے کی کھولی میں رکھتا تھا اور کبھی نوک سینہ پر سر حسین کو چڑھایا جاتا تھا واہ محمد پروردگار سر حسین کی عظمت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مشکلات دور فرما حاجات کو پورا فرما پروردگار جو دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش ادا بچھائے ہوئے ہیں ان تمام مقامات کی حفاظت فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا عزاداری سرکار سید الشہداء کو تحفظ عطا فرما تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما